الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله میرے دوستو بزرگو عزیز بچو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ ان کی زندگی کو دیکھ کر دنیا اپنے طور طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وابستہ کر لے اور نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے. اس کا دین میں بھی فائدہ اور دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ. اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور ہم سب کو قیامت کے ہولناک منظر میں جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنی تمام زندگی کی کارکردگی کا حساب دینا پڑے گا. اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے قیامت آئے گی اللہ کے دربار میں سب کو کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا 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 اور پوچھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو ہمارے ہاتھ میں دے دے گا اور ارشاد فرمائے گا اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا. اے بندو یہ تمہارا نام اعمال ہے اور تم خود اس کو پڑھو اور بولو کہ تمہارے بارے میں کیا حساب کیا جائے. سب کو پڑھایا جائے گا. قرآن فرماتا اقرا کتاب کا کفا بنفس کل یوم علیکا حسیبا. یہ حساب کے دن تمہارا ہی کہنا کافی ہو جائے گا. اللہ کا حساب اور اس کا ججمنٹ تو بعد میں ہوگا, پہلے تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارا بہی کھاتا ہے, یہ تمہاری چوپڑی اور چوپڑا ہے, پڑھو تم نے کیا کیا کام کیا ہے. بندہ دیکھ کر کے حیران ہوگا کہ میری زندگی کا پل پل اس میں نقش ہے, تحریر ہے. ایک چیز بھی قرآن فرماتا ہے کہ لا یغادر, ایک تمہاری زندگی کا حصہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا, سب اس میں لکھا جائے گا. نیکی کی ہے تو نیکی, برائی کی ہے تو برائی. اور وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنا نام اعمال پڑھیں گے اور پڑھ کر اللہ سے کہیں گے اللہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے, کسی اور کا غلطی سے میرے ہاتھ میں دے دیا گیا. کیسے کیسے کرمنل لوگ ہوں گے. اللہ فرمائے گا نہیں تیرے ہی نام اعمال. تو وہ بندہ کہے گا یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے. یہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ یہ میرا نام اعمال ہے. اللہ کے سامنے زبان درازی کرے گا. بولو وہ بندہ کیسا ہوگا, دنیا میں کتنا لفنگا ہوگا اور انسانوں کو کتنا ستانے والا ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں بھی چپ چاپ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ میرے ہی نام اعمال ہے. اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ اس کی حیثیت ہوگی کہ اس کے منہ پر اللہ مہر لگا دے گا, بولنے کی طاقت اس کی سلب کر دے گا اور بولنے کی طاقت اس کے ہاتھ کو اور پاؤں کو دے دے گا. اے ہاتھ اور پاؤں تم بولو کہ اس نے یہ یہ گناہ کیے ہیں کہ نہیں. تو کلمنا ایدیہم, یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کلام کرے گا, یہ پیر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر کے اور شہادت دے گا کہ مولا ہم گواہ ہیں کہ اس نے یہ یہ کام کیا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. بولو ہمارا ہاتھ ہمارے پاؤں جب ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو تمہارے دوست اور یار کیا تمہارا ساتھ دیں گے. آج جو تمہیں گناہوں کی طرف پھیر کر کے تمہاری اسلامی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے, رسم و رواج تمہارے تمہاری شان کو اور جھوٹی شان کو اٹھا کر کے اور دین کا معاملہ تمہارا کمزور کر رہے ہیں, بولو اللہ کی بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے. جہاں ڈانس کرتے ہو شادیوں میں کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا انکار کر دو گے. جہاں باجے بجاتے ہو اور ڈی جے کیا بولتے ہیں, ڈی جے بجاتے ہو کیا اللہ کے ہاں انکار کر دو گے. अरे जहां बाजे बजाओगे वहां तुम्हारे बाजे बज जाएंगे, इसलिए आज ही अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करो। और जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है तो वो बड़ा पावरफुल हो जाता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन खुदा की कसम उसकी जिंदगी में वो नूर होता है कि उसकी हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती है। हजरत उमर फारूक जलीलुल कद्र सहाबी अशरे मुबशरा में सरे फहरिस्त, पहले इनकी जिंदगी क्या थी, कुफ्र में बड़े मजबूत थे, नबी की दुश्मनी में सबसे आगे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते थे तो उनकी आंखों के दौरे सुर्ख हो जाते थे और जलाल से पसीना निकलने लगता था। ये उमर की पहली जिंदगी है जिन्होंने बुतों पर अपनी जिंदगी निसार कर दी थी और कुफ्र की राहों पर चलकर जनाबे मुस्तफा के खून के प्यासे बने थे, लेकिन अल्लाह ताला ने काया पलट दी और निगाहे मुस्तफा ने उन्हें ईमान की दौलत अता फरमा दी। जब हजरत उमर फारूक ईमान लाए हैं तो अब उनका अंदाज देखो, पहले मुस्तफा के खून के प्यासे थे और आज ही ईमान लाए तो अपनी जान और रिश्तेदार सब नबी के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं जैसे ही मैं मुसलमान हुआ तो अब मैंने कहा छुप करके इस्लाम की बातें नहीं की जाएंगी। फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपने मामू के घर पहुंचा। हजरत उमर के मामू कौन थे मालूम? नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनहो का मामू अबू जहल, ये बहुत कम लोगों को मालूम, बड़ा खबीस, बड़ा लफंगा, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, ये हजरत उमर का मामू है। फरमाते हैं मैं पहले अपने ननिहाल अपने मामू के पास गया, हाथ में तलवार थी और मैंने दरवाजा खटखटाया। मामू कहता है कौन? मैंने कहा उमर। कहा कैसे आए? कहा अब आया हूं, मैं अपने आका का गुलाम बन गया हूं, बाहर निकल। तो फरमाते हैं कि मामू कांप गया और कहता है उमर ऐसा मत करो, मुसलमान मत बनो। कहा पहले निकल तो। उसने आखिर तक दरवाजा नहीं खोला, इतना बड़ा पहलवान जालिम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुस्ताखियां करने के लिए एक एक सांस तैयार रहता था, लेकिन उमर आज ऐसी काया पलट गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए और सीधे मक्के का जो सबसे बड़ा खबीस था उसके पास पहुंचे। और चूंकि रिश्तेदारी थी मामू भांजे की, दूसरों के पास नहीं गए बल्कि रिश्तेदार मामू के पास गए और दुनिया को बता रहे हैं जब नबी के बन जाओ तो न मामू चलेगा, न भांजा चलेगा, न बाप चलेगा, न भाई चलेगा, जब नबी के बन गए तो सब रिश्तेदारियां एक तरफ और मुस्तफा की मोहब्बत है, तब ईमान की हिफाजत होती है। ये शान हजरत उमर फारूक की, अल्लाहु अकबर। हदीस में आया है तिब्रानी में, इमाम तिब्रानी ये रिवायत नकल करते हैं कि हजरत उमर फारूक से मिलने के लिए एक शख्स आया और मदीने वालों से पूछा तुम्हारे खलीफा कहाँ हैं? तो किसी ने कहा वो गांव से मदीने से बाहर गए हैं, किसी खजूर के दरख्त के नीचे बैठे होंगे या आराम कर रहे होंगे। कौन? वक्त का अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, कहां? बाग में, खुले हुए जमीन के फर्श पर। ये शख्स ढूंढते ढूंढते गया तो एक खजूर के दरख्त के नीचे देखा कि उमर फारूक हाथ का तकिया लगाए हुए और धूल मिट्टी पर लेटे हुए हैं। वो देखकर हैरान रह गया कि ये वो शख्स जिससे बड़े बड़े बादशाह के वजू टूट जाते हैं, इनका नाम आता है तो कैसरो कैसरा लरक जाते हैं और सादी जिंदगी इतनी गुजार रहा है। ये सादगी किसने उनको सिखाई थी? लकत काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी से उन्होंने ये सादा जिंदगी अख्तियार की थी। इसी उस्वे हसना के मुताबिक हाथ का तकिया लगाकर अमीरुल मोमिनीन फर्शे खाक पर आराम फरमा रहे। उसने सोचा कि इस आदमी से सारे लोग परेशान हैं, जिधर अपनी फौज भेजता है वहां के राजा महाराजा सब मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। लाओ आज इसके गिर्द गिर्द कोई नहीं है, गांव से बाहर हैं। ऐसे मौके को गनीमत समझो, तलवार निकाली और इरादा किया कि इनको आज कत्ल कर दो ताकि इस्लाम का जो जोर बढ़ रहा है वो खत्म हो जाए। दुश्मन था, जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, जैसे ही तलवार निकाली तो एक शेर इधर से एक शेर इधर से। अब बोलो, हजरत उमर सो रहे हैं, हिफाजत अल्लाह कर रहा है। जो नबी के उसवे पर चलता है उसकी हिफाजत अल्लाह करता है। एक शेर इधर से मुंह फाड़े आ रहा है, एक शेर इधर से। अब बोलो उसका क्या हाल होगा? बहुत बड़ा शेर अपने को समझता था। उमर सो रहे हैं, लाओ कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह की ताईद उमर के साथ थी, इसलिए कि उसवे हुसैन उसवे रसूल पर अमल कर रहे थे। जैसे ही उसने शेर को देखा तो जोर से चीखा, और जैसे ही चीखा तो हजरत उमर की आंख खुल गई। और जब हजरत उमर की आंख खुली तो देखा एक आदमी हाथ में तलवार लिए मेरे करीब खड़ा है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उन दोनों शेरों से कहा, वापस जाओ। चले गए। देखो, नबी के उसवे पर चलने वाला शेर को इशारा करता है जाओ, और जो सच्चे मुसलमान को कत्ल करने आया शेर को अल्लाह ने भेजा जाओ। जब हजरत उमर बेदार हो गए तो वो करीब आया और कहने लगा कि मैंने गलती की है, हुजूर मुझे माफ कर दो। हाथ बढ़ाओ और कब कलमा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो फौरन मुसलमान हो गया। नबी के उसवे हसना पर चलते हुए शेर उनकी बात मानते हैं। मैं तो कहता हूं शेर का, अरे बेजान भी उनकी बात मानते हैं। तारीख और हदीस का ये वाकया देखिए, मशहूर वाकया है। सीरत खुलफाए राशिदीन में आपको ये वाकया मिलेगा। आपकी हुकूमत का जमाना है और मिस्र के गवर्नर हजरत सैयदना उमर अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कद्र सहाबी, वो मिस्र के गवर्नर थे इस्लामी हुकूमत की तरफ से। जब एक तारीख आई, मखसूस तारीख, मिस्र के रहने वाले गवर्नमेंट हाउस में आए, वहां के गवर्नर अम्र इब्ने आस की खिदमत में खड़े होकर कहने लगे, हुजूर हमारी ये आज तक रिवायत रही है और पुराने जमाने से ये रस्मो रिवाज आ रहा है कि जब ये महीने की तारीख आती है तो हम एक कुंवारी लड़की को सजा धजा कर दुल्हन बनाकर और गाजे बाजे के साथ हम दरियाए नील की तरफ लेकर चलते हैं, और उस कुंवारी बच्ची को दरियाए नील में हम डुबो देते हैं। ये इसलिए हम करते हैं कि दरियाए नील एक कुंवारी लड़की की भेंट मांगता है, अगर हम उसको ये कुर्बानी और भेंट न दें तो ये दरियाए नील खुश्क हो जाता है, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाती हैं, हमारा गुजर अवकात इसी दरियाए नील के पानी पर है, इसलिए आज की तारीख आ गई है और हमने समझा बुझाकर एक लड़की के माँ बाप को तैयार कर लिया है और हुजूर हम ये रस्मो रिवाज करना चाहते। حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر بے چین ہو گئے اور فرماتے ہیں قسم خدا کی اسلام کبھی اس ظالمانہ رسم و رواج کی اجازت نہیں دیتا ہے، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ چونکہ گورنر کا آرڈر تھا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رسم کو مٹا دی جس پر ان کی زندگی کا پورا دار و مدار تھا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد دریائے نیل کا پانی کم ہونے لگا اور چند مہینوں میں ایسا دریائے نیل سوکھ گیا کہ پانی کا قطرہ نہیں تھا۔ سب لوگ پریشان گورنر سے شکایت کرتے ہیں، حضور آپ نے دریائے نیل میں ہمارے رسم و رواج کے مطابق بچی کو بھیج چڑھانے سے روک دیا، اب ہم کیا کریں، بھوکے مر رہے ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، پورا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ حضرت عمر ابن العاص فرماتے ہیں پھر بھی تم مر جاؤ کچھ بھی کرو، یہ ظالمانہ رسم و رواج میں چلنے نہیں دوں گا، انتظار کرو، میں امیر المومنین کو خط لکھتا ہوں۔ مدینہ منورہ اسلام کی راجدھانی میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عمر ابن العاص نے خط لکھا کہ مصر میں ایسا ایسا پرانے زمانے سے رواج چلا آ رہا ہے، میں نے ان کو سختی کے ساتھ روک دیا ہے، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، حضور اب آپ کیا حکم دیتے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً خط لکھا اور کہا تم نے جواب بہت اچھا دیا، کبھی بھی شریعت کے خلاف ناجائز اور ظالمانہ رسم و رواج کو اسلام پنپنے نہیں دیتا اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ خط لکھ کر کے ان کی شاباش کی اور پھر ایک خط دریائے نیل کے نام لکھا، دریا کے نام، دریائے نیل کے نام یہ خط لکھا کہ من عبد اللہ عمر ابن الخطاب ان کنتا تجری من قبل کا، اے یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر ابن خطاب امیر المومنین کی طرف سے الی نیل مصر دریائے نیل کی طرف، اگر تو اپنی مرضی سے ہمیشہ جاری رہتا ہے بہتا ہے تو فرماتے ہیں تیرے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں، اور اگر اللہ تجھے جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ دریائے نیل کو جاری کر دے۔ یہ خط لکھ کر حضرت عمر بن العاص کو لکھا کہ میرا یہ خط دریائے نیل کو دے دینا، دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ جب حضرت عمر بن العاص نے یہ خط پڑھا اور دریائے نیل کے نام جو خط تھا، آپ اس خط کو لے گئے، دریائے نیل میں اترے، اس کی ریتیں خشک تھیں، آپ نے تھوڑا سا گڈھا کیا اور حضرت عمر فاروق کے ہدایت کے مطابق دریائے نیل میں حضرت عمر کا خط دفن کر دیا۔ اور یہ رات کے وقت آپ نے یہ کام کیا جب سب سو رہے تھے، جب صبح لوگ اٹھے تو دریائے نیل میں اتنا پانی تھا کہ جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے سات ہاتھ اور اونچا ہو گیا تھا۔ دریائے نیل کو خط کون لکھ رہا ہے؟ کیا دریائے نیل آدمی تھا جو اس خط کو پڑھتا؟ لیکن اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے دکھا رہا ہے کہ جو نبی والا ہو جاتا ہے، شیر تو شیر، دریائے نیل بھی اس کے حکم کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ اللہ پر اعتماد انسان کو خوشحال کرتا ہے۔ تم رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہو، باپ دادا کر رہے تھے، ہم بھی شان بگاڑیں گے، یہ رسم و رواج اسلام کی شریعت کبھی اس کا حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اس قسم کے ظالمانہ اور ناجائز رسم و رواج سماج میں ہو
قوم کے اندر ہو تو عمر فاروق کی زندگی بتاتی ہے کہ اے لوگو تھوڑی مصیبت اختیار کر لو, رسم و رواج کو جو شریعت کے خلاف ہے مٹا دو, تو اس کے بعد تمہاری زندگی خوشحال ہی خوشحال ہوگی. اور قرآن فرماتا انما العسر یسرا, بے شک ہر سختی کے بعد آسانی ہے.
کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن ہر سختی کے بعد آسانیوں کا دور انشاءاللہ شروع ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق نے یہ دنیا کو بتا دیا. اسوہ حسنہ پر چلنے والے کی اطاعت گزار زمانے کی روش بھی ہوتی ہے, دریا کا پانی بھی ہوتا ہے اور جنگل کا شیر بھی ہوتا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دریائے نیل دریائے دجلہ کے اس کے نعرے تھے. لوگ آپ کو تلاش کر رہے تھے, دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو پیران پیر اس طرف کھڑے, اور جیسے ہی ادھر پورا مجمع بغداد کا جس میں امیر و غریب وقت کا بادشاہ پیر و مرشد کی تلاش میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا, غوث پاک نے دیکھا میرے مرید مجھے تلاش کر رہے ہیں, بے چین ہیں. آپ نے اس طرف کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کو بسم اللہ کہہ کے دریائے دجلہ کے پانی پر رکھا, تو ادھر سے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ دریا کا پانی تھم گیا اور غوث پاک اس پر ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ پکے روڈ پر چل رہے ہیں. آپ کے تلوے کو تو اپنی جگہ, آپ جو جوتا پہنے تھے اس کو بھی پانی کی تری تر نہ کر سکے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب دریائے دجلہ پر چل رہے تھے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ اچھلنے لگی اور اچھل اچھل کر کے غوث پاک کا قدم چوم رہی ہے. کوئی مچھلی آپ کا دامن چوم رہی ہے, کوئی آپ کے ہاتھ تک اچھل کر کے چوم کر چلی جاتی ہے. آج مچھلیوں میں اتنی خوشی جیسے تم عید کے دن خوشی مناتے ہو کہ پیرانے پیر ہمارے گھر سے گزر رہے ہیں, کوئی قدم چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے اور کوئی دامن چوم رہا ہے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو مچھلیاں کیوں پہچان رہی تھی؟ اللہ نے مچھلیوں کے دل میں بھی ولیوں کی محبت پیدا کر دی تھی. ارے وہ جانور ہیں جو ولی سے محبت کرتے ہیں, جانور تک ولی سے محبت کرتے پھر انسان کیوں نہ کرے گا؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اور جو ولی سے عقیدت نہیں رکھتے وہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا کل انعام بلہم اول, یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں اپنے محبوبوں کی محبت پیدا کر دی ہے. انسان پر تو واجب ہے کہ اللہ کے محبوبوں سے اپنے دل کی محبت کا رابطہ قائم کریں. ان سے اگر محبت قائم کر لی تو یقین جان تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے. حضرت غوث پاک اس شام سے گزر رہے ہیں اور بیچ دریا میں پہنچے کہ قریب کی بستی سے ظہر کی اذان کی آواز آئی. اب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, بیچ دریا میں کھڑے ہو گئے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نماز کے لیے غوث پاک کھڑے ہیں تو اوپر سے ایک نورانی مسلح ظاہر ہوا جو پانی کے اوپر بچھ گیا. حضرت غوث پاک اس پر کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دریا کے پانی پر رجال الغیب فرشتے سب کے سب اتر پڑے اور صفیں لگا دی. غوث اعظم امام اولیاء کرام جو رجال الغیب کہلاتے ہیں, رجال کے معنی مرد, غیب کے معنی نظروں سے اوجھل, کچھ اولیاء کرام کی ایک ایسی جماعت ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے, جب وہ کبھی چاہتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بیابانی رجال الغیب سے ہیں، جو غوثے جو خواجہ غریب نواز پر ایمان لائے تھے، اور ان کا پہلا نام تھا یوگی جے پال، اور جب وہ خواجہ پاک کے قدموں سے وابستہ ہو گئے تو اللہ نے انہیں رجال الغیب میں شامل فرما دیا. حضرت خضر علیہ السلام رجال الغیب میں ہیں، اے کہیں لاکھوں اولیاء رجال الغیب میں ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے بندوں پر جب کبھی تکلیف آتی ہے تو یہ رجال الغیب اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہو کر کے تمہاری مدد کر کے چلے جاتے ہیں اور تم انہیں پہچان نہیں پاتے. غوث پاک جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے تو وہ اولیاء جنہیں رجال الغیب کہتے ہیں وہ سب ظاہر ہو گئے اور دریا کے پانی پر صفیں لگا دی. کچھ جن آ گئے دریا کی سطح پر صف لگا لیا، کچھ فرشتے اتر پڑے اور دریا کی سطح پر صفیں لگا دی. کیا شاندار نماز ہو رہی ہے! امام الاولیاء پیرے پیراں میرے میراں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہیں، اور سارے رجال الغیب اور فرشتے اور جن مقتدی. کنارے پر کھڑے رہنے والوں نے دیکھا کہ ایسی نماز کا پھر کب چانس آئے گا. انہوں نے بھی دریا میں جلدی جلدی وضو کیا اور انہوں نے بھی کنارے صفیں لگا لی. حضور سیدنا غوث اعظم نے چار رکعت فرض نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر کے آپ نے دستے دعا بلند کر لیا اور ایک لمبی دعا مانگی. آخر میں اللہ سے عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، میرا چاہنے والا، میری عقیدت رکھنے والا اس وقت تک نہ مرے جب تک اسے سچی توبہ نصیب نہ ہو جائے. اللہ والوں سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ غوث پاک کے چاہنے والوں، خوشخبری ہے تمہیں کہ مرو گے تو ایمان پر مرو گے. اللہ تعالی نے غوث اعظم کی یہ دعا قبول فرما لی، اور اس وقت جتنے علماء تھے وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ غیب سے ایک آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر ہم نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی ہے. اور جب اولیاء کرام دیکھ رہے تھے اس وقت، دعا کے وقت غوث پاک کے دہن پاک سے آپ کے منہ سے سبز اور گرین کلر کا نور نکل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی. تو یہ دل وہ دل ہے جس میں نبی کی بھی محبت ہو، صحابہ کی بھی محبت ہو، اولیاء کرام کی بھی محبت ہو، اور یہ محبت اس وقت تک آئے گی جبکہ اسوہ رسول پر ہم پوری ایمانداری کے ساتھ عمل کریں. اللہ فرماتا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، یہ وہ لوگ اے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تم میں جتنی شکتی جتنی صلاحیت ہوگی نبی کے سنت اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے اتنے ہی تمہارے اندر نور پیدا ہوگا، صفائی پیدا ہوگی، اور بڑی صلاحیت والے ہو تو ولایت کے درجے پر بھی پہنچ جاؤ گے. یہ اللہ تعالی کا انتخاب ہے، اور تمہاری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہے. اور جب اسوہ رسول پر عمل کر کے نیک کام کرتے ہو تو رجال الغیب کا اولیاء کرام تمہاری مشکلوں میں ایسی مدد کرتے ہیں کہ ساری مشکل حل ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، اور حضرت ساریہ یہ صحابی رسول ہیں اور جنگ کے ماہر. حضرت عمر فاروق نے نہاوند جو ایران کا علاقہ ہے وہاں پر جنگ کے لیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا تھا. بڑا سخت وہاں پر مارکا تھا. نہاوند ایک ایسا شہر ہے جس کے چاروں طرف پہاڑی ہی پہاڑی ہے،
بیچ میں اسلامی لشکر کفار سے جنگ کر رہا تھا اور یہ ٹھیک جمعے کا وقت تھا. چونکہ علاقوں میں وقت کا ڈفرنس ہوتا ہے, آج آپ لندن میں چلے جائیے تو ہندوستان سے 5.5 گھنٹے کا فرق ہے, آپ افریقہ چلے جائیے تو 3.5 گھنٹے کا ڈفرنس ہے, سعودیہ چلے جائیے تو 2.5 گھنٹے کا ہے, دبئی چلے جائیے تو 1.5 گھنٹے کا ہے, اور یہی نہیں بلکہ کلکتہ چلے جائیے تو یہاں سے لگ بھگ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا ڈفرنس ہے. ایسے ہی مدینے سے نہاوند کا وقت کا بہت بڑا ڈفرنس تھا, فرق تھا. حضرت ساریہ وہاں جنگ کر رہے ہیں اور مدینے میں جمعے کا وقت ہو گیا. امیر المومنین جمعے کا خطبہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر دے رہے ہیں, اچانک چہرے کا رنگ بدل گیا اور ارشاد فرماتے ہیں, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. 3 مرتبہ گرجدار انداز میں آپ نے فرمایا, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلو. یہ آپ مدینہ منورہ کے منبر پر کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہیں, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ غائب کو لفظ یا سے پکارا جا سکتا ہے. ہزاروں میل پر ساریہ تھے اور مسجد نبوی کے منبر پر عمر فاروق تھے اور یا کہہ کے پکار رہے ہیں, تو دور والے کو پکارنا مسجد نبوی میں سیدنا عمر فاروق سے ثابت ہے. اگر عمر فاروق اس کے جواب کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا اعتراض, ہم ہندوستان سے نبی کو بھی پکار سکتے ہیں. کوئی کہے گا نبی تو انتقال کر گئے, ساریہ زندہ تھے, اتنا تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ دور سے پکارا جا سکتا ہے. اب دوسرا مسئلہ کہ زندہ ہونا اور مردہ ہونا, تو آپ یقین جانو ہمارا یہ اعتقاد اور عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہیں. تم اگر یہ کہو وہ تو زندہ تھے تو ہم کہیں گے یہ بھی زندہ ہے, وہ تو امتی تھے جو ہزاروں میل سے سن رہے تھے, یہ تو محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں, یہ ہزاروں میل سے نہیں کروڑوں میل سے سنتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے کہا, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلو, پہاڑ کی طرف چلو. یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر آپ نے خطبہ شروع کیا, نماز ختم ہوئی, ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, حضور یہ معاملہ کیا ہے, ساریہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر جنگ میں ہیں, آپ نے ان کو جنگ کے لیے بھیجا ہے اور منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل آپ فرما رہے ہیں, معاملہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ دشمن پہاڑوں کی اوٹ سے چھپ کر اسلامی لشکر پر اچانک حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر عمر فاروق ان پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے دشمن کے لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں. ارے جب میرے عمر کی یہ آنکھ ہے تو عمر کے آقا کی آنکھ کیا ہوگی؟ وہ صرف نہاوند کے پہاڑوں کو نہیں, میرے مصطفیٰ پوری کائنات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ. حضرت ساریہ کو وہاں سے کہہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ساریہ کو دیکھا کہ یہ لڑنے میں ایسے مشغول ہیں کہ ان کا ذہن پیچھے پہاڑی کی طرف نہیں ہے, اور دشمن نے ایک لشکر کی بٹالین اس پہاڑی کی طرف بھیج دیا ہے جو پیچھے کی طرف ہے. ادھر یہ مسلمان لڑنے میں مصروف ہیں اور ادھر کے دشمن پہاڑی کی طرف ہے, آ کر ٹوٹ پڑے گا تو مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی, یہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اس لیے میں نے یہاں سے کھڑے کھڑے یہ کہا ہے, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو.
حضرت ساریہ کو یہ آواز سنائی دی، زبان یہاں سے بول رہی ہے، کیچنگ پاور وہاں سے ہو رہا ہے، وہ بھی صحابی ہے، موبائل سے ہلو یہاں کرتے ہو امریکہ میں سنا جاتا ہے، اب تو موبائل پر لوگ ایمان لائے ہیں لیکن نبی کے صحابی پر کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بولے گا کہ تو موبائل دیکھا بولو اے بس معاملہ حل ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق کی کرامت مان لو، جب نبی کے غلاموں کی یہ کرامت ہے تو آقا کی کا معجزہ کیسا ہوگا. اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنتے ہیں، چونک پڑے، یہ تو امیر المومنین کی کردار آواز ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہیں عمر فاروق نظر نہیں آئے، لیکن اب ادھر ادھر دیکھنے کا وقت نہیں ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو دشمن کا لشکر بالکل قریب آ چکا ہے. آپ نے اپنے لشکر کے دو حصے کیے، اے میرے جوانوں، اے نبی کے وفاداروں، تم آگے دشمنوں کو روکو، اور آدھے لشکر سے کہا ان آنے والے ظالموں کا منہ پھیر دو. اس طرح مسلمانوں کے دو حصے ہو گئے، ادھر دشمن سے ادھر پیچھے دشمن سے ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ چند لمحوں کے بعد الحمدللہ اسلامی لشکر کو اللہ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی. دیکھا ایسی مشکل وقت میں بھی یہ اللہ والے کہاں کہاں سے اپنے وفاداروں کو دیکھ لیا کرتے ہیں اور وہیں سے آرڈر کرتے ہیں، اور اس آرڈر کا یہ اثر ہے کہ جو شکست ہونے والی تھی وہ فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اپنے اندر وہ زور تو نہیں پیدا کر سکتے ہو لیکن ایمان کا نور پیدا کرنا چاہتے ہو تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں اور کوئی ماڈل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے مصطفیٰ کا کیریکٹر اور کردار دیکھو. نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے وصول کے مطابق، اپنی طور پر اپنی عادت کے انداز پر نماز مت پڑھو. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کس طرح سے اللہ بہتر جانتا ہے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں سلیقہ نہیں ہے، تو ہی قبول کرنے والا ہے، لیکن سیکھو اور سمجھو، جان بوجھ کر غلطی مت کرو. نیت باندھتے ہیں کیسے؟ یوں، ایسی نیت نہیں باندھتے، انگلیوں کو یوں رکھو، ہتھیلی قبلے کی طرف، انگوٹھا کان کی لو سے لگا ہوا، اور نیت کر لو کہ میں نے چار رکعت ظہر کی فرض کی آج کی نیت کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ کے واسطے اللہ اکبر. یہ نیت نہیں باندھی جائے گی، یہاں سے اٹھائے جب باندھ لیا تب اللہ اکبر کہو، نہیں یہاں پر ہاتھ رکھو اور چھوڑو تو اللہ کا الف شروع کرو، اور اکبر کی رے پر تمہارا ہاتھ تمہارے ناف کے نیچے آ جائے. اس طرح سے کھڑے ہو کر، یہی طریقہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کچھ آج کل نیا فرقہ نکلا ہے، جانتے ہو، یہاں پر ہاتھ باندھ، یہاں تک بھی ہاتھ نہیں لے جاتے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول مردوں کے بھی نبی تھے اور عورتوں کے بھی نبی تھے، یہ ذہن میں رکھنا. حضور نے دو طرح نماز پڑھ کر کے بتائی، یوں یوں. یہ کس کے لیے؟ کیونکہ اسی میں عورتوں کی پردہ داری ہے، زیادہ ہاتھ اٹھانے میں یہ بدن کا حصہ زیادہ اٹھتا ہے. اللہ کے رسول نے عورتوں کو حکم دیا، جتنی سمٹ کر کے رہو اتنے ہی تمہارے لیے پردے کا انداز ہوگا. تو حضور نے زیادہ ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عورتوں سے کہا یوں کرو تاکہ یہ بغل کا حصہ بھی چھپا رہے. ان کو کون سا چھپانا، سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی وہاں تو پردے کا خیال رکھ کر حضور نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ یوں عورتیں نیت باندھیں، اور مردوں کو مجاہدانہ انداز عطا فرمایا. اللہ یہ بھی کھلا رہے، یہ بھی کھلا رہے، ہاتھ بھی کھلا رہے، اور یوں کان کی لو تک جائے، اور گویا تم آج جتنے نماز سے پہلے غلط کام کر چکے ہو، یہ نیت کرو کہ مولا اب میں کان پکڑتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. جب کوئی آدمی غلطی سے اپنے آپ کو بری کرنا چاہتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے اب کبھی نہیں کروں گا، کان پکڑتا ہوں. تو آج گویا یوں سمجھو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک عملی توبہ ہے. کانوں تک ہاتھ لے جاؤ اور پھر نیت باندھو. نیت باندھنے کے بعد تم اس جگہ دیکھو جہاں تمہارا سجدہ ہوتا ہے. یہ اسوہ رسول ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بس ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. پوری تفصیل بیان کروں گا تو بہت دیر لگ جائے گی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں نگاہ کہاں ہو؟ سجدے کی جگہ ہو، وہاں آپ دیکھو، آپ اس کی پریکٹس کرو. انشاءاللہ جتنے وسوسے ہیں نماز پڑھنے میں، جو دل دماغ بھٹکتا رہتا ہے آیا نماز پڑھنے کے لیے، اور گاجر مولی لینے کا خیال رہتا ہے، ابھی بیوی نے کہا ہے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دو کے بجائے تین ٹھوکتا ہے، تین پڑھنی ہے تو پانچ پڑھ لیتا ہے. یہ جو بھٹکاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ ذہن منتشر ہوتا ہے. اور حضور کے طریقے پر اگر عمل کرو گے تو شیطانی وسوسے سے تمہارا دل محفوظ ہو جائے گا. اس جگہ اپنی نظر رکھو اور ادھر ادھر مت دیکھو. اگر کوئی کھانستا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، حضور فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور ادھر ادھر کنخیوں سے دیکھتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے بندے کیا مجھ سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کیوں ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے؟ سجدہ گاہ پر نگاہ رکھ. وہ سجدہ گاہ جہاں اللہ کا سجدہ کرتے ہو وہی نظر پڑے گی تو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کے نور کا تصور تمہارے ذہنوں میں ابھرے گا اور نمازی کو بڑا اطمینان حاصل ہو جائے گا. اس طرح سے نماز آپ کو پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد کیا شروع کرو گے؟ ثنا صحیح صحیح پڑھو. مسجد کے اماموں کے پاس بیٹھو، ہم کو ثنا پڑھائیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اب اس کو آپ بولو گے سبحان اللہ. چھوٹی شین کو لوگ بڑی شین بول دیتے ہیں. سبحان اللہ کے بجائے سبحان اللہ، سبحانک. تو سبحانک کہے، جل ثناؤ کا کو زل ثناؤ کا کہہ دے، جیم کو زے سے بدل دے. اس طرح سے اگر ہم ثنا پڑھیں گے تو یہی سے ہماری نماز داغدار بن جائے گی. اعوذ باللہ پھر پڑھو. اگر کوئی بولے اعوذ باللہ، یہ اعوذ کیا ہے؟ ہم بھروچ میں جاتے ہیں، جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ بولتے ہیں اعوذ، بولتے ہیں کہ نہیں؟ آؤجو کیا مانے؟ دوبارہ آنا. یہاں آؤجو کیا بول رہے؟ کس کو دوبارہ بلا رہے ہو؟ اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے. اور بولے آؤجو، کس کو بلا رہے ہو؟ آؤجو. نماز یہی سے داغدار ہو جاتی ہے. پرنونسیشن صحیح ہونا چاہیے. صرف ہنسنے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھو کہ دنیا سے جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد پڑھو، سورہ پڑھو، اس طرح سے سارے الفاظ کو ادا کرو. اسی کو حضور فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی دیکھ کر کے تم نماز پڑھو. جب رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے اپنی پیٹ کو بچھا دو. ایسا نہیں کہ ایسے ہی جیسے کہ کوئی اٹنگا آدمی تھوڑا سا جھکا اور یوں کھڑا رہا.
ابھی جھکا نہیں سر اٹھا لیا, سر اٹھا نہیں پٹ سے سجدے میں گیا, جیسے کہ مرغی دانہ چونتی ہے پٹا پٹ پٹا پٹ, اس طرح سے سجدہ کرنا. حضور فرماتے ہیں وہ آدمی نماز کا چور ہے جو اپنے ارکان کو جلدی جلدی ادا کرتا ہے اور اس میں اطمینان نہیں کرتا ہے. اطمینان سے رکو ہو, سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پھر سجدے میں جاؤ. سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحانہ ربی العالی کہو, اور سجدہ اس طرح سے کرو کہ ناک تمہاری دبی ہوئی ہو پیشانی کی ہڈی سے, ایسا نہیں کہ ناک اٹھی ہو صرف پیشانی لگی ہو. جو لوگ خالی پیشانی لگاتے ہیں ان کی نشانی جو ہوتی یہاں پر پڑ جاتی ہے, اور جو ناک بھی دباتے ہیں ان کو گھٹتے نہیں پڑتے, تھوڑا بہت معمولی نشان ہوتا ہے. مولانا کتنے بڑے نمازی ہیں لیکن کہیں نشان نہیں. میں بھی نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا کہ نہیں پڑھتا, لیکن الحمدللہ کیونکہ یہ حصہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے تو وہاں ایک تھوڑا سا داغ نظر آئے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں 10 دن نماز پڑھے, سمجھ ہی میں بات نہیں آتی. جیسے رسول نے حکم دیا ہے ویسی نماز پڑھو, سجدہ کرو تو ناک پیشانی کے ساتھ دباؤ. دباؤ گے آئندہ, اس کی پریکٹس کرو. اور جب یہ ناک پیشانی کے ساتھ دبتی ہے تو یہ ہے مجمع النور. صوفیاء کرام فرماتے ہیں یہ دبتا ہے معاملہ تو یہاں سے ذہن بھٹکتا نہیں ہے. یہ بار بار جب نماز میں دباؤ گے تو انشاءاللہ نماز کے اندر وسوسہ ختم ہوگا اور ذہن کو بڑا اطمینان حاصل ہوگا. اس لیے ایسے نماز پڑھو جیسے رسول نے ہم کو اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ تو ایک چلتی ہوئی بات میں نے عرض کی ہے, ہر معاملے میں اسوہ رسول کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جنہوں نے رسول کی زندگی کو نمونہ بنا لیا وہ ساری دنیا کے لیے سیمپل اور نمونہ بن گئے ہیں, ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی ہے. اللہ تعالی ہم کو اپنے ہر معاملے میں سنت رسول کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بچے